آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے
ہیں, کرتے 2 لاکھ روپیہ لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد اور ہمارے انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن. تو اس پروگرام کو ہم پہلے سے ریکارڈ کر رہے ہیں, تو اگر جب آپ آن ایئر یہ پروگرام سن رہے ہوں تو آپ کالز نہیں کیجیے گا, کیونکہ یہ پروگرام جو ہے پہلے سے ریکارڈ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک بہت اچھے سے مہمان موجود ہیں, امتیاز ابرو صاحب. ان سے آپ میرے ایک دوسرے پروگرام کچھ تو کہیے میں مل چکے ہیں. یہ پیس ہارٹ نامی ایک این جی او چلاتے ہیں. امتیاز ابرو صاحب.
جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
بہت شکریہ آنے کا پروگرام میں. تھوڑا سا مختصراً بالکل اپنی این جی او کے بارے میں بتائیے گا.
جی میرے ادارہ ہے, اس کا نام ہے پیس ورلڈ فاؤنڈیشن. پیس ورلڈ فاؤنڈیشن پاکستان میں دل میں سوراخ والے بچوں کے لیے کام کرتا ہے.
بہت نیک یہ کام کر رہے ہیں اور ان کا ادارہ در حقیقت بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو امتیاز صاحب, ہم نے آج آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے اس پروگرام میں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے لوگوں کی سچی کہانیوں کے بارے میں ہے, کہ مختلف علاقوں سے لوگ ہمیں کہانیاں بھیجتے ہیں. اچھا, اسی طرح آپ کے شہر میں, آپ بدین میں ہوتے ہیں نا؟
جی بالکل, میں بدین میں رہا.
تو بدین کی تحصیل گولارچی سے ہمیں کہانی بھیجی ہے عظمیٰ رحمان ہاشمی نے, اور یہ کہانی اب آپ ہمارے ساتھ سنیے. اور یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کا آپ کی این جی او سے براہ راست کوئی تعلق نہیں, لیکن آپ کے شہر میں مجھے بدقسمتی سے کوئی خواتین کی ایسی تنظیم نہیں مل سکی جس سے میں کانٹیکٹ کر سکتی. تو میں نے کہا کہ آپ یہ کہانی سنیں گے, آپ ایک ہمدرد شخصیت ہیں تو شاید آپ کچھ مدد کر سکیں. لیجیے سنتے ہیں.
میرا نام عظمیٰ رحمان ہاشمی ہے اور میں چیک نمبر 5 تحصیل گلاچی ضلع بدین سندھ میں رہتی ہوں. کہانی لکھنا اور کہانی پڑھنا مجھے کبھی بھی مشکل نہیں لگا, مگر آج پہلی بار جب میں اپنی کہانی سنانے بیٹھی ہوں تو مجھے یہ کام بہت مشکل لگ رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں. بہت سے سامعین کے لیے یہ میرے نام سی کہانی ہوگی, مگر یہ جس کی آپ بیتی ہے اس کے لیے اس کا ایک ایک حرف بہت اہم ہے. دکھوں کی یہ داستان ایک بہت خوبصورت دور سے شروع ہوتی ہے, جب بہت ساری دوسری لڑکیوں کی طرح میں بھی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی. ہمارے سب خوشحال تھے, اس لیے کوئی معاشی مسئلہ نہیں تھا. میری والدہ پڑھی لکھی خاتون ہیں, انہوں نے ہم سب کی تربیت بہت اچھے انداز سے کی, دن بہت اچھے گزر رہے تھے. یہ 1997 کی بات ہے, میں فرسٹ ایئر میں تھی جب میری شادی کر دی گئی. میں نے سسرال میں بہت عجیب حالات دیکھے, نمک مرچ کی آٹا چینی غرض تمام اشیاء خرد و نوش بڑے صندوق میں مکفل ہوتی, اور اس خزانے کی چابی میرے سسر کے پاس ہوتی تھی. مصروف جب گھر میں ہوتے تو اپنے ہاتھ سے بقدر ضرورت اشیاء نکال کر دیتے, اور جب تک گھر سے باہر رہتے تمام گھر والے بھوکے پیاسے ان کا انتظار کرتے رہتے. میری ساس اس ماحول کی نظر ہو کر ذہنی مریضہ ہو چکی تھی, ان کے بچے بھی مختلف نفسیاتی بیماریوں کے شکار تھے, اور اب میری باری تھی. میرے شوہر کا رویہ شروع کے چند دن میرے ساتھ اچھا رہا, مگر رفتہ رفتہ وہ بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے لگے. بات بے بات مار پیٹ, گالی گلوچ, ہر وقت شک کرنا ان کی عادت بن گئی. یہ سارے دل فکر رویے مجھے ہر وقت نروس رکھتے, میری شخصیت مسخ ہو کر رہ گئی تھی. اس پر ترا یہ کہ کوئی اولاد بھی نہ ہو سکی, جس پر میرے سسرال والے مجھے بانج اور نہ جانے کون کون سے تانے دینے لگے. مجھے کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی, اور پھر تو حد ہی ہو گئی. میرے شوہر کہیں جاتے ہوئے مجھے گھر میں مکفل کر دیتے تاکہ کوئی مجھ سے مل نہ سکے. دروازے پر بڑا سا تالا پڑا ہوتا اور میں اونچی دیواروں میں تمام دن قید رہتی. مجھے والدین سے رابطہ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. 6 سال میں نے بڑے صبر سے اس حکومت خانے میں گزارے. وہ بہت مشکل دن تھے, بہت ہی مشکل. ایک باشعور لڑکی کے لیے یہ سب کسی عذاب سے کم نہ تھا. میں تو بس اپنے ضبط کا آزما رہی تھی, اور اپنے طور پر حالات کو سدھارنے کی کوششیں کرتی رہی, اور اچھے دنوں کی آس لگائے دن گزارتی رہی. مگر کب تک؟ قتیل شفاہی نے کہا تھا, دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. بلاخر قدرت کو میری حالت اظہار کر رحم آ ہی گیا, اور میں نے بھی منافقت کی زندگی سے فرار حاصل کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. سن 2003 میں اپنے بھائی کی شادی پر میں کے آئی تو میں نے تمام حالات اپنی والدہ کو بتا دیے. میرے پورے جسم پر زخموں کے نشانات تھے, میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی. میرے شوہر مجھے لینے کے لیے آئے تو میں نے واپس جانے سے انکار کر دیا. میرے شوہر باہر سر آدمی تھے, انہوں نے ہر طرح دباؤ ڈالا. میرے والد اور بھائی پر جھوٹے مقدمات بنوائے, ہمیں قتل کی دھمکیاں ملنے لگیں. ہم نے خلا کے لیے کیس کر دیا تو اس نے جج پر بھی دباؤ ڈلوایا, جس کی وجہ سے یہ کیس 1 سال تک چلتا رہا. میرے والد شریف آدمی تھے جنہوں نے کبھی تھانہ کچہری کا منہ نہ دیکھا تھا. انہوں نے عدالتوں کے دھکے کھائے. میری والدہ اس غم میں بیمار پڑ گئی. بلاخر دکھوں کی یہ رات بھی کٹ ہی گئی اور مجھے عدالت سے خلع حاصل ہو گئی. کچھ عرصہ بعد مجھ پر فیملی کی طرف سے شادی کے لیے دباؤ ڈالا جانے لگا مگر میں نے اب کبھی بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. 4 سال بیت گئے. میں نے تعلیمی سلسلہ پھر سے شروع کر دیا تھا. مختلف اخبارات اور رسائل کے لیے مضمون نویسی بھی کرنے لگی. گریجویشن کے بعد ایک بار پھر میرا نکاح کر دیا گیا. یہ کوئی خوشیوں کی شادی نہیں تھی. میں نے والدین کو مجبور کرنے پر ہاں کر دی تھی. شادی کے بعد میرے لیے بہت خیال رکھنے والے اور احساس کرنے والے شوہر ثابت ہوئے جنہوں نے مجھے نئی زندگی کی طرف آنے میں بہت مدد دی. قدرت نے مجھے ایک بچی سے نوازا. بظاہر تو کہانی ختم ہو جانی چاہیے تھی مگر میرا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا. میری ساس اور ندوں کو میرے شوہر کا میرے ساتھ یہ رویہ بہت برا لگتا تھا. انہوں نے میرے شوہر کو اس انداز میں بھڑکانا شروع کیا کہ رفتہ رفتہ وہ مجھ سے چڑنے لگے. معمولی باتوں پہ جھگڑا شروع کر دیتے. اپنی والدہ کے کہنے پر مار پیٹ بھی کرتے اور بہت برا رویہ رکھتے. میری آزمائشوں کا نیا دور شروع ہو گیا. میرے شوہر کسی لڑکی کے ساتھ فون پر مصروف رہنے لگے. انہوں نے مجھے اور میری بچی کو بالکل نظر انداز کر دیا. اپنے اور بچی کے اخراجات کے لیے میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی مگر گھریلو حالات نے وہاں بھی میرا پیچھا نہ چھوڑا. میری ساس نے میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں پھیلانا شروع کر دی اور اسکول جانے کو میرے لیے تانا بنا کر رکھ دیا جس کی وجہ سے میں نے جاب چھوڑ دی. میرے شوہر دوسری شادی کے لیے اتنے بے چین تھے کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکال کر ہی دم لیا. والدین کے پاس آنے کے بعد اللہ نے مجھے ایک پیارا سا بیٹا دیا. اب مجھے والدین کے پاس رہتے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے. میرے شوہر نے یہاں نہ تو دور کی بات کبھی فون پر بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا. میری اور میرے 2 بچوں کے اخراجات میرے والدین اٹھا رہے ہیں. میں نے مقامی گورنمنٹ اسکول میں جاب کے لیے بہت درخواستیں دی مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی. وائس آف امریکہ کی وساطت سے میری متعلقہ مقام سے گزارش ہے کہ مجھے سرکاری ملازمت مہیا کی جائے تاکہ میرا اور میرے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے. اور تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا بھی کریں کہ میری یہ آزمائشیں ختم ہو جائیں.
تو آپ اس میں شادی کے بعد کس شہر میں گئی تھیں جب آپ کی شادی ہوئی؟
پہلی بار جب شادی ہوئی تھی تو میں سائیوال گئی تھی. پنجاب کا شہر ہے.
اچھا. اور دوسری دفعہ؟
مانسہرہ.
وہ کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ یہ تو اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ ایک بیوی کی موجودگی میں بغیر اجازت آپ کر سکیں.
پتہ نہیں وہ لوگ کر چکے ہیں یا نہیں کیا لیکن انہوں نے اس وقت دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ تم شادی کرواؤ میری اور گھر نہیں آ سکے. میں اپنی بچی کے ساتھ بعد بہت عرصہ میں تقریباً ابھی میں وہاں پہ 1 سال رہ کے آئی ہوں اور میں اپنی بچی کے ساتھ اکیلی گھر میں رہتی تھی اور وہاں پہ اتنا ڈیلی گھر میں رہتی تھی اور وہ نہ رات کو گھر آتے تھے نہ دن کو. جب ان کا نمبر ملا ہو تو فون بزی مسلسل پتہ نہیں کال کرتے تھے یا مسلسل کیا کیوں اپنا نمبر بزی رکھتے تھے کہ مجھ سے رابطہ نہ کر سکے. میں ہاسپٹل میں اپنی بچی کو لے کے پورا ہفتہ بچی کو میری بیمار ہو گئی تھی تو پورا ہفتہ میں ہاسپٹل میں رہی ہوں اور وہاں پہ میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں. کبھی بات ہی نہیں سنی مجھ سے سیدھے وہ بات ہی نہیں کرتے تھے.
آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے بچے لوگ کو مارتے ابھی بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو عظما آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
ہیلو
جی عظما آپ ہمارے ساتھ آئیے. ہمارے ساتھ امتیاز ابرو صاحب بھی ہیں جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا اور یہ آپ ہی کے شہر میں رہتے ہیں. ابرو صاحب آپ نے کہانی سنی اور جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس کا کوئی آپ کی این جی او سے تعلق نہیں ہے, لیکن چونکہ بدین کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے, آپ کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ بدین میں عظما آپ ابروس آپ کو بتائیے کہ آپ ملازمت کیوں نہیں کر پا رہی, کیونکہ سرکاری ملازمت تو کی میں بات نہیں کر رہی, میں ویسے ہی آپ کو ملازمت کرنے میں کیا دشواریاں ہیں؟
یہاں پہ میں ٹیچنگ کرنا چاہتی ہوں, میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے 8 سال کا, اس کے علاوہ ہم یہ دیہی علاقہ ہے, یہاں سے اتنی فیسلٹیز نہیں, میں چاہ رہی ہوں کہ یہاں قریب ہی کوئی مجھے ٹیچنگ کی جاب مل جائے, پرائیویٹ اسکولس یہاں سے کافی دور ہیں, کافی فاصلے پر ہیں, میرا چھوٹا سا بچہ بھی, اور جاب میں اتنا کانفیڈینس ہے میرے اندر کہ کسی قسم کی جاب بھی میں کر سکتی ہوں, لیکن چونکہ یہ زیادہ سیف ہے عورتوں کے لیے.
امتیاز صاحب, کچھ آپ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ بدین میں کوئی این جی اوز ایسی ہیں جو عورتوں کی مدد کر سکیں, کوئی آپ کے علم میں کوئی جگہ ایسی ہیں؟
بدین کو فی سائڈ لگتی ہے, اس وجہ سے بدین کے اندر تقریباً لوکل, نیشنل اور انٹرنیشنل 300 کے لگ بھگ این جی اوز کام کرتی ہیں ابھی بدین ضلع کے اندر. اس میں بدین پہ جو تحصیل ہے گولارچی میں بھی بہت سی این جی اوز کام کرتی ہیں. میں نے عظما کی کہانی بالکل سنی ہے اور مجھے بہت افسوس ہوا اس بات کا کہ یہاں پہ تو ایک جو ہمارا جو معاشرہ جو ڈیولپ ہوا ہوا ہے اس کے مطابق جو یہ ایک چیز ہوئی ہے سامنے, اور آپ لوگوں کی بڑی مہربانی جو آپ لوگوں نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. بالکل ہم عظما کی سپورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہمارے بدین کے اندر 300 این جی اوز کے جو 300 لوکل نیشنل انٹرنیشنل این جی اوز کام کرتی ہیں, اس کے اندر ہزاروں لوگ, نہ صرف بدین کے اور بدین کے باہر کے لوگ بھی یہاں پہ ملازمت کرتے ہیں. یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں عظما کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالوں. تو یہاں پہ بدین میں ایک نیٹورک کام کرتا ہے, ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ نیٹورک, جس کی 300 کے 300 آرگنائزیشن اس کی ممبر ہیں, اور وہ نیٹورک میں بھی اس نیٹورک کا ممبر ہوں, ہماری آرگنائزیشن بھی ممبر ہے اس کی. تو میں عظما کا کیس اس کے سامنے رکھوں گا, مجھے صرف عظما کی سی وی چاہیے. میں کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں عظما کو جتنی مجھ سے ہو سکی میں اس کی سپورٹ کر سکوں, اور انشاءاللہ میں کر سکوں گا سپورٹ, کیونکہ ہمارے پاس ایسے وسائل موجود ہیں جیسے عظما کی کہانی ہے اس کے مطابق ہم عظما جیسی بہت سی لڑکیوں کی پہلے بھی سپورٹ کر چکے ہیں, ہم کوشش کریں گے ایک دم کوئی راستہ نکالیں.
امتیاز صاحب, آپ دیکھیے کہ ہم بے شمار این جی او سے بات کرتے ہیں, میں نے بڑا عظما کے لیے ڈھونڈا, مجھے جب میری آپ سے پہلے بات ہوئی تھی تب بھی مجھے آپ لگا تھا کہ آپ صرف پبلسٹی کے لیے کام نہیں کرتے, آپ کی این جی او ایک بہت سالڈ کام کر رہی ہے, اور مجھے لگا تھا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہوگا تو آپ عظما کی ضرور مدد کریں گے. عظما, آپ تھوڑا سا اپنے جہاں آپ رہتی ہیں اس کے بارے میں بتائیے امتیاز صاحب کو, تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ آپ سے قریب کون سی جگہ ہے.
سر, یہ چک نمبر 5 ہے, تحصیل گلاسی کی گاؤں ہے, یو سی گھروں میں آ رہا ہے.
ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں, ہمارے ساتھ کشمیر سے ہیں ہلال ڈار. ہلال, السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی, کیسے ہو؟
بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کے اتنے پیارے خط مجھے ملتے رہتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ سے بات بھی ہو رہی ہے.
مجھے بہت افسوس ہے کہ میں کہانی لکھ نہیں پا رہا ہوں, کیونکہ ابھی میرے ایگزام چل رہے ہیں, میں پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہا ہوں, ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا ابھی کس دن سے, نیٹ کی پریپریشن کر رہی تھی اور آج پی ایچ ڈی کا انٹرنس ہے جامعہ کا, تو اس میں تھوڑا بزی ہوں میں, تو اس وجہ سے, ورنہ کہانی میں میری بالکل تیار ہے اور ابھی بھیج نہیں پا رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے ایک مہینے تک میں کبھی بھی بھیج سکتا ہوں.
آپ بالکل افسوس نہیں کیجیے, پڑھائی ایک ایسی چیز ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہلال کے جو کشمیر کا علاقہ ہے اس میں, مجھے ہمیشہ یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی, تعلیم کی جانب بہت آپ لوگوں کا رجحان ہے, اور جو خانگی کی شرح ہے وہ بہت بلند ہے ان دونوں کشمیر کے علاقے میں. تو مجھے بتائیے آپ کا سبجیکٹ کیا ہے پی ایچ ڈی کا؟
میرا ایم اے اکنامکس میں نے کیا ہے.
اچھا,
اور انشاءاللہ میں آگے پی ایچ ڈی رورل ڈیولپمنٹ میں یا پی ایچ ڈی کسی بھی اپنے اسپیشلائزنگ فیلڈ میں کرنا چاہتا ہوں.
ہمارا جو پروگرام ہے نا, یہ میری کہانی, یہ بالکل اس سے مطابقت رکھتا ہے. اچھا ہلال ڈار, آپ نے کہانی سنی ہوگی ابھی عظما کی, کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟
جی بالکل, مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ایسا ہوتا ہے اس دنیا میں, لیکن بہت کم لوگوں کا پتہ چلتا ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ آج پاپولیشن اتنی زیادہ ہے, اور جو لا کی طرف جو ہمیں کچھ ملنا چاہیے تھا, ایزی ایکسس ٹو دا لا وچ از ناٹ اویلیبل فار ایوری ون ان دس ورلڈ.
بالکل,
کیونکہ ہم ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں اور عورتوں کو بہت ساری پرابلم ملے ریموٹ ایریا میں, جہاں بھی ہے, اور جو بھی مرد اس کو ابھی سن رہے ہیں, میری بات کو ابھی سن پا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جو ہماری آج بیوی ہوتی ہے اور وہ یہی ایک عورت ہماری ماں بھی ہوتی ہے, اور یہی ہماری بہن بھی ہوتی ہے, یہی بیٹی بھی ہوتی ہے.
بالکل صحیح.
اگر ہم کسی کی بیٹی یا بہن سے کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہماری بہن سے یا ہماری ماں سے بھی غلط ہو سکتا ہے, تو ہم برداشت نہیں کر سکتے, لیکن اگر یہی ہم کر رہے ہیں کسی اور کی بہن یا बेटी के साथ, तो तब हमारा ये जमीर कहाँ होता है। और मैं तमाम लोगों को जो अभी सुन पा रहे हैं, मुझे अपील करता हूँ, दिल से अपील करता हूँ, मेहरबानी करके एक बार सोच लिया करो इससे पहले कि हमारी बहन भी ऐसे हो सकती है, माँ भी ऐसे हो सकती है और हमारी लड़की भी ऐसी हो।
बिल्कुल। लेकिन हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है हिलाल, आज इम्तियाज साहब। इम्तियाज साहब ने कहा है कि आप अपना CV यानी रेज्यूमे जो है तैयार कीजिए और वो इम्तियाज साहब को भेजिए। इम्तियाज साहब इनके लिए किस नौयत की, इन्होंने BA पास किया है और आपको अंदाजा हुआ होगा कि बड़ी बाशऊर हैं, कहानी इन्होंने बड़ी अच्छी तरह लिखी और बड़ी हिम्मत की बात है ऐसी कहानी सुनाना आकर ऑन एयर।
घरों में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी जहाँ पे काम करती है, मुख्य प्रोजेक्ट काम करते हैं घरों यूनियन काउंसिल तहसील गोलारची में ना।
अच्छा,
इंशाल्लाह मैं आपके पास एक अमेंडमेंट करता हूँ, क्योंकि मैंने कहानी सुनी है तो मुझे दिली तौर पर बहुत अफसोस हुआ है और इंशाल्लाह मैं ये समझें कि ये आपके पास अमेंडमेंट करता हूँ कि मैं इनका जो मसला है, जॉब का मसला है NGO में, वो मुकम्मल तौर पर हल कराऊंगा अच्छी सैलरी पे।
अच्छा,
इसके जो मुश्किल है वो खत्म हो
सके। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, मैं मुझे इतनी खुशी होती है क्योंकि आप लोग जब ऐसी बात करते हैं ना तो मेरा ये यकीन पुख्ता हो जाता है कि हमें हर वक्त हर चीज के लिए ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे माशरे में दर्दमंद लोग नहीं रहते, बल्कि हमें इसीलिए आवाज उठानी चाहिए और अपनी मुश्किल से लड़ना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया। आप उसमें कुछ कहना चाहती हैं इम्तियाज साहब से?
मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अगर वो कुछ कर सके तो। वैसे काफी सालों से इसी तरह ही मेरे हालात हैं, लेकिन अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकूँ, अच्छी तालीम दिला सकूँ उनको, तो इसके लिए मुझे खुद मजबूत होना पड़ेगा इस फाइनेंशियल तौर पे। तो इसके लिए अल्लाह करे कोई रास्ता निकल आए। वैसे इम्तियाज साहब से मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे कोई जॉब के लिए यहाँ पे हदूद है हमारी फैमिली में, हर किस्म की जॉब तो करने की इजाजत भी नहीं मिलेगी।
नहीं, हर किस्म की नहीं, अगर NGO में अगर आपको जॉब मिलती है कोई, और जाहिर है कि वो एक रिस्पेक्टेबल जॉब की बात कर रहे हैं, और पढ़ाने की अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, बहुत शुक्रिया आपका अबरो साहब प्रोग्राम में आने का और मदद का वादा करने का, और उज़्मा रहमान आपका भी बहुत शुक्रिया।
आवाज दोस्त, यह उन्वान प्रोग्रामों के उस नए सिलसिले का जो वॉइस ऑफ अमेरिका अपने सुनने वालों की प्रोग्रामों में ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए तश्कील दे रहा है। आपकी जिंदगी की और आसपास रहने वालों की कहानियाँ, आपके खत, आपके सवाल, आपकी ईमेल्स, अपनी कम्युनिटी के लिए आपकी और दूसरों की कोशिशें और आर्ट्स में आपकी दिलचस्पी, ये सब हमारे प्रोग्रामों का हिस्सा होंगी।
हमारा टोल फ्री नंबर प्रोग्रामों में आपकी शिरकत यकीनी बनाने के लिए है, लेकिन अगर आपकी उंगलियां नंबर मिलाते मिलाते थक गई हों तो मायूस ना हों। अपने सवाल और तबसरे अपने फोन नंबर और पते के साथ हमें डाक से या ईमेल के जरिए भेज दें ताकि हम खुद आपको फोन कर सकें।
पता है urdu.feedback@voanews.com। तफसील के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है urduvoa.com।
माइक्रोफोन के दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने, हमारे साथ साथ।
सामीन, हमारे ये दो मेहमान थे और अब हमारे साथ राना इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। राना इमरान का तारुफ मैं ये करा दूं कि ये हमारे सामे तो हैं ही, मगर ये बड़ा प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं हमारे प्रोग्रामों की। राना, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम मैडम शनाज़ अज़ीज़ साहिबा,
मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने बड़ा अच्छा सा वीडियो बनाया हमारे प्रोग्रामों के लिए, आपने भेजा भी हमें, तो कहाँ कहाँ सर्वे किया आपने प्रोग्रामों के बारे में?
मैं क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान
जी,
तो मैं काफी मतलब एक तो खुद प्रोग्राम को देखता था और मुझे अच्छा लगता था कि वॉइस ऑफ अमेरिका की जो सर्विसेज है उससे ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तानी लोगों की आवाज को जो है वो सुना जा रहा है और बाकायदा सिर्फ उसको सिर्फ एक तनकीद की निगाह से नहीं देखा जा रहा बल्कि वाकई एक पाकिस्तान की आवाज को जो सही तरह से वॉइस ऑफ अमेरिका पेश कर रहा है वो मैं जहाँ पे भी गया, जहाँ जहाँ मैंने दोस्तों से बात की, हल्के अहबाब से बात की और लोगों से बात की तो उन्होंने तमाम अफराद ने तारीफ की कि माशाल्लाह वॉइस ऑफ अमेरिका के जो प्रोग्राम्स हैं वो वाकई ही पाकिस्तान के लिए बेहतरीन प्रोग्राम है इस वक्त।
अच्छा, आपको पता है कि जब हमने मेरी कहानी शुरू किया तो आप उसमें जो इब्तदाई चंद लोग थे जिन्होंने कहानियां भेजी और वो कहानियां बड़ी पुरअसर भी थीं, मगर जैसा कि मैंने आपसे बात भी की थी कि हमारी पॉलिसी है कि हम कहानी ज़ाती कहानी को तरजीह देते हैं, आप ज़ाहिर है जर्नलिस्ट हैं और बहुत आपने पुरअसर और दर्दमंद कहानियाँ भेजी हमें, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہانی خود جس پہ بیتی ہے اسی کو سنانی چاہیے. تو ویسے بتائیے کہ آپ کو میری کہانی کا کوئی امپیکٹ نظر آتا ہے؟
ہاں جی, میری کہانی پروگرام از ون آف مائی موسٹ جو فیورٹ پروگرام ہے, اور اس کا امپیکٹ یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے پاکستان میں جو لوگ پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں ان کو آپ کا یہ پروگرام جو سوری آواز دوست میری کہانی, اس پروگرام کی وجہ سے ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ریہیبلیٹیشن بھی ملی ہے, ان کو دوبارہ سے پذیرائی بھی ملی ہے, اور ان کو کوئی آپ مطلب دو چار پروگرامز میں میں نے تو دیکھا کہ باقاعدہ آپ نے روزگار کی بھی آفرز کی ہے, اور کئی لوگ دوبارہ سے اپنی زندگی جینے کے قابل ہوئے ہیں اونلی بیکاز آف آواز دوست میری کہانی.
بہت آپ کا شکریہ اتنی اچھی طرح سے اس پروگرام کے بارے میں بتانے کا. تو چلیے آپ اور ہم مل کے کہانی سنتے ہیں. یہ ہمیں بھیجی ہے صوبیدار, ریٹائر صوبیدار ہیں عبد الحمید صاحب, اور اچھی سی کہانی ہے کیونکہ دل سے نکلی ہوئی ایک سیدھی اور سچی کہانی, تو سنتے ہیں.
میری کہانی کا عنوان ہے عظمت خالہ نور. تو میں عبد الحمید ولد محمد شریف شکل میں 75 جیل تحصیل وزیر شاہی باغ کے گاؤں میں 2/9/1952 کو ایک پسماندہ گاؤں میں پیدا ہوں, اور میں انتہائی غریب گرامی میں پیدا ہوا تھا. ہم چار بھائی ہیں اور دو بہنیں. تو مجھے تعلیم حاصل کرنے کا شروع سے ہی شوق تھا, بلکہ انتہائی شوق تھا. تو میرے والد صاحب نے مجھے گاؤں کے ایک مڈل اسکول میں داخل کرا دی, جو کہ میرے گھر سے 300-400 گز دور ہے سارا. تو مڈل تک تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. ہر سال میں اسی اسکول میں نام رہا سمراٹ کی وجہ تعلیم حاصل کرتا رہا, اور بڑے اچھے نمبر سے میں نے اسکول سے مڈل پاس کر لیے. اس کے بعد مسئلہ شروع ہو گیا, میں نے ہائی اسکول میں جانا تھا. ہائی اسکول گاؤں کے علاوہ کہیں مطلب ارد گرد بھی کسی گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا. تو ہائی اسکول سے رسائی والے شہر میں تھے, تو رسائی والے شہر میں جانا تھا, میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھے کیونکہ سائی والا شہر میرے گاؤں سے یہاں سے 18 کلومیٹر دور ہے. غربت میرے آ رہے آگے, نہ تو میرے پاس کوئی سائیکل تھی اور نہ ہی میرے پاس کوئی آنے جانے کا کرایہ ہوتا تھا. بارہ یہاں سے جو نا ایک بس گزرتی تھی وہ بھی میرے مطلب گھر سے جانا تھا, بس اسٹاپ تھا وہ تقریباً 6 کلومیٹر تھا. بس وہ 3 روپے سائی والا کا کرایہ لگتا تھا ایک سائیکل کا, 3 روپے آنے کا 3 روپے جانے کا. وہ والدین بڑی مشکل سے دیتے تھے, میں دیکھ کے کھاتا رہتا سارے دن. کچی سڑکیں ہوتی تھی, دھوپ دھوپ ہوتی تھی. تو بہرحال میں نے کہا کہ بھائی مجھے تو علم حاصل کرنا, میں نے ہر سال سے جانا ہے, جانا ہے تعلیم, تو میں نے حاصل کر لی. تو میں نے یہاں سے 6 کلومیٹر صبح جاتا, اور وہاں سے بس پر بیٹھ کر شہر جاتا, وہاں اسکول میں مطلب پروگرام پڑھتا, اس کے بعد شام کو واپس آ جاتا. 6 کلومیٹر مجھے دوبارہ شام کو کرنا پڑتا. حالات بڑے خراب تھے, گھر والے کہتے بھیا ہم تو پریشان ہیں, ہم آپ کے لیے کیا کریں, آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو پھر ہمت کریں, ہمت نہ ہاریں. بہرحال میں نے 3-4 مہینے پہ ایسے گزارا کیا. کبھی گاؤں میں ایک تو لڑکے جاتے تھے اور ان کے ساتھ سائیکل پر چلا جاتا. تو میرے ساتھ کبھی کبھی ایسے بھی ہوا کہ میں نے 18 کلومیٹر مطلب سفر جو ہے میں یہاں سے پیدل گیا ہوں. صبح صبح اٹھنا اور مطلب اسکول چلے جانا, سائی بابا ہائی اسکول میں 18 کلومیٹر سفر میں نے پیدل کیا, اور 18 کلومیٹر میں نے دوبارہ واپس آیا اپنے گاؤں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا, میں نے بڑا مطلب دیکھا کہ میرا بڑا بھائی جو تھے نا وہ ٹیچر لگ گیا. وہ پہلے اس نے ایس سی کی تھی سینئر لیٹر, اس وقت اس کی تنخواہ 135 روپے تھی. تو میں نے مجھے بڑی خوشی ہوئی, چلو بھائی ابھی ٹیچر لگ گیا, چلو مجھے کچھ نہ کچھ سہارا مل جائے گا. تو بھائی نے کہا سب سے پہلے تو میں نے آپ کے لیے مطلب جو ہے نا اس نے 2 مہینے کی تنخواہ اکٹھی, 135 روپے تنخواہ تھی, 2 مہینے کی تنخواہ اکٹھی کر کے اس نے 180 روپے میں مجھے اس وقت ڈبل فریم نئی شراب سائیکل لے کر دے. میرے لیے خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی, میں نے کہا چلو ابھی تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. بارہ پھر بھی 36 کلومیٹر آنا جانا سائیکل چلانا یہ بھی بڑی مشکل ہوتی تھی, کیونکہ آج کل کی جنریشن تو بالکل چلا نہیں سکتی, لیکن اس وقت ہم نے ہمت نہیں آ رہی. میں نے کہا اگر علم حاصل کرنا تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. تو میں نے مطلب اپنا دل جمی سے علم حاصل کرتا رہا, پڑھنے کے لیے جاتا رہا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1971 میں میں نے اسلامیہ ہائی اسکول, گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول صحیح واقع انوائٹر کر لیا. میں نے ایک سال اپنے والد صاحب کے ساتھ زمین دارہ کیا, زمین دارہ بھی اس وقت ہوتا تھا, اخراجات بہت زیادہ ہوتے تھے. میں نے کہا یار یہ کیا مطلب آمدنی ہے نہیں, اخراجات زیادہ ہیں, میرا کوئی دل نہیں لگتا تھا. میں نے کہا یار میں نہیں پڑھتا ہوں. پر میں نے جو بھی کام کیا نا آج تک, یہ مجھ میں خوبی ہے شروع سے, کہ مشکل سے مشکل کام کو میں جو ہے نا چیلنج سمجھ کر کرتا ہوں, اور اس کو کبھی میں نے ادھورا نہیں چھوڑا. تو میں نے پھر میں نے سوچا ذمہ دار چھوڑ دیا, میں نے کہا مجھ سے نہیں ہوتا. تو میں 24 جون 1972 کو میں نے آرمی جوائن کر, میں نے کہا چلو ادھر چلتے ہیں. تو آرمی میں اچھا آدمی رہتا ہے آرمی. اس وقت میری تنخواہ جب شروع ہوئی تو 100 روپے تھے, اور میں نے آرمی میں گیا تو وہاں میں نے جا کر اتنا اچھا کام کیا تھا, میرا مطلب ریکارڈ جو تھا وہ انتہائی خوبصورت تھا, شائننگ تھا. تو میں نے آرمی میں اپنا نام کمایا, اور پھر کرتے کرتے میں نے 28 سال مطلب آرمی میں گزارے. اس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لے لی, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں اپنی محنت کی وجہ سے آج تک یہاں تک پہنچ گیا ہوں. میری سوچ سے ابھی تک میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھ کر دیا ہے. اور میں جس ابھی ینگ جنریشن کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ نامناسب حالات میں بھی صبر اور شکر کر اور اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتا ہے. جس طرح میرے ساتھ ہوا, میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا, آج اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز میرے پاس ہے. اس وقت مجھے سائیکل نصیب نہیں ہوتی تھی, آج موٹر سائیکل ہے, آج میرے پاس مال ہے, بیٹھنے پہلے سے ہر چیز ہے. تو میں بس یہی کہوں گا کہ قائد اعظم نے جیسے فرمایا تھا کہ کام کام کام, بس کام کریں, محنت سے جینا چاہیے.
بہت ہی اچھی سی کہانی ہے, اور صوبیدار عبد الحمید صاحب ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. السلام علیکم عبد الحمید صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت آپ کی کہانی سن کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو سوراب سائیکل آپ نے کتنے کی بتائی تھی, کتنے کی آتی تھی سائیکل اس وقت؟
280 روپے کی, اس وقت 180 روپے کی.
تو اب کتنے کی ہو گئی؟
6000
کی. بتائیے کتنا فرق ہو گیا ان دونوں میں. اچھا سر, یہ ہمارے ساتھ صوبیدار صاحب اور بھی کچھ کالرز ہمارے موجود ہیں, ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں. پہلے غلام مرتضیٰ ہیں راول پنڈی سے. جی غلام مرتضیٰ صاحب السلام علیکم.
جی سر وعلیکم السلام. سر شناز عزیز صاحب ہیں؟
جی جی میں بات کر رہی ہوں. خوش آمدید پروگرام میں, پہلی دفعہ آئے ہیں آپ. تو آپ نے عبد الحمید صاحب کی کہانی سنی, کیسی لگی آپ کو؟
اچھی کہانی لگی. ہماری کہانی بھی ہے کہ موت کی کہانی ہے, میں نے خود آپ نے دیکھی ہے موت. مجھے آپ میں وہ آپ کو بتاؤں کہانی, میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو.
تو وہ کہانی آپ کو پھر لکھ کے بھیجنی پڑے گی. ہماری شرط یہی ہے کہ پہلے کہانی ہمیں ملے, پھر ہم اس کو منتخب کریں اور پھر ہم آپ کو, لیکن کاپی ضرور ہم سب سننے والوں سے کہتے ہیں کہ آپ کاپی رکھ لیجیے گا, اپنی کہانی بھیجیے. تو آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے عبد الحمید صاحب سے؟
بس جی میں بس یہی پوچھنا کہ بھائی خدا خیر رکھے. یہ گلارچی تو میں بڑا چل رہا ہوں. یہ گلارچی سے بول رہے تھے نا
عبد الحمید صاحب؟
صحیح وال سے بول رہا
ہوں. اچھا صحیح وال سے. ماشاء اللہ میں بھی 36-37 سال ڈرائیوری کی تھی. میں بھی گاڑی چلاتا رہا ہوں, ٹرک میں مال بردار گاڑی چلاتا رہا ہوں نا, تو اس لیے صحیح وال بھی بڑا میں جاتا رہا ہوں, آگے پیچھے سب میں گھومتا رہا ہوں.
اچھا بس یہ انتظار ہے آپ کی کہانی.
اچھا سر ایسی بات ہے کہ میں کہانی پر جا کے کچہریوں لکھاؤں گا, کیونکہ ادھر ہمارے علاقے میں کوئی 40-50 آدمی نہیں ہے, تو میں لکھا کے نا کچہری سے میں آپ کو ریسیو کر دوں گا.
جی اچھا کل میں آپ کو پتہ بتا دیتی ہوں.
پتہ سر مجھے پتہ ہے. اچھا آپ پتہ ہے 1353 ہے نا؟
بالکل
1353 اسلام آباد.
جی جی بالکل. تو ہمیں آپ کی کہانی کا انتظار رہے گا. اور ہم روف جان قمر کو لیتے ہیں. روف جان قمر
السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی, کیا حال چال ہیں آپ کے؟
بس الحمدللہ, آپ سب ٹھیک ہیں؟
ہم بالکل ٹھیک ہیں. آپ نے اپنی بڑی اچھی سی کہانی سنائی تھی, اب آپ نے عبد الحمید صاحب کی کہانی سنی, کچھ تبصرہ کیجیے.
تبصرہ تو یہ ہے کہ میں کیا بولوں, اتنی اچھی اچھی کہانیاں آ رہی ہیں نا, ہر ایک کہانی اتنی لائف کے کلوز ہے کہ آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے نا. لائف کو آپ اتنا نزدیک سے دیکھ لیتے ہو, ہر ایک ایکسپیرینس دیکھ لیتے ہو, ہر ایک کہانی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو آپ کو زندگی آگے جینے کا سکھا دیتا ہے. بس یاد کر.
بالکل. تو آپ عبد الحمید صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں گی؟
میں سے اتنا ہی پوچھ لوں گی کہ پہلے تو ان کو میرا سلام کہیے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں آپ انکل؟ جی میں سری نگر سے بات کر رہی ہوں.
یہ سری نگر سے بات کر رہی ہیں آپ سے. جی پوچھیے, آپ پوچھیے روف, کیا پوچھ رہی تھی؟
پہلے تو میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں آپ کی, وی آر ویری تھینک فل ٹو آواز دوست ہے نا, کہ کیسے رابطے ہو رہے ہیں ان لوگوں سے, رابطے ہو رہے ہیں جو بارڈرز کے باہر ہے, جن سے ہم کبھی مل نہیں سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک ہوتا ہے ایک ایموشنالٹی آپ کا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے لوگوں سے یا آپ کے کشمیر کے لوگ ہیں ادھر والے, تو ان سے بات کر لو. آئی ایم ویری تھینک فل, یہ ہوتا نا ایک قسم کا ایک جذباتی پن ہو جاتا ہے, یہ پورا ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ فار دس, آئی ایم ویری مچ تھینک فل ٹو یو فار دس. اینڈ دوسری بات یہ ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مطلب ہر ایک کہانی میں آپ کی کہانی ہے, جیسے یہ سائیکل کا بول رہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی لائف کی ایکسپیرینسز ہم کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں, ہے نا؟
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے. لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
اچھا تو عبدالحمید صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کے بچے جو ہیں، جب آپ ان کو یہ بات بتائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جتنی سٹرگل کی زندگی گزاری اور اس کے بعد ان کو آپ نے بہتر زندگی دی؟
ان کو بالکل پتا ہے یہ سارا، مطلب آج کل تو وقت اور ہے نا، ان کو سارے حالات کا پتا ہے۔ میں ان کو بتاتا رہتا تھا پہلے بھی، ابھی بھی پتا ہے ان کو کہ اس نے کیا کیا تھا اور ابھی یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ تو اس وقت بات میں کر رہا ہوں جو ابھی میں اس وقت کر رہا ہوں، وہ بھی مطلب ایک ناقابل فرموش ہے کہ مطلب میرا ایک ہی بچہ جو مطلب بیٹھا ہوا ادھر میرے سامنے، اس کی شادی بھی میں نے کر دی لیکن ابھی تک وہ نہیں سنبھلا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک۔
اور آپ ابھی بھی کام کرتے ہیں؟
میں ابھی مطلب دن رات کام کرتا ہوں ابھی، میں نے 4-5 مویشی رکھے ہوئے ہیں، میں دکانداری کرتا ہوں، میں بہت کچھ کرتا ہوں۔
اچھا کتنی اچھی بات ہے۔
فوجی آدمی میں تو ایک منٹ بھی نہیں ضائع کرتا، بس میں اس وقت دکان پر تھا جب مجھے ساریہ نے ٹیلی فون کیا تھا، تو میں دکان بند کر کے پھر گھر آیا۔ پھر
تو آج ہم نے آپ کا نقصان کروا دیا دکانداری کا تھوڑا بہت۔
کوئی بات نہیں ہے، یہ نقصان تو خیر بڑی مطلب اس میں سے کئی آدمیوں کو سب کو موز باتیں میں نے بتائی ہیں،
بالکل
تو میں اس کو نقصان نہیں سمجھتا۔ جو مطلب ایک آدمی کے وہ ایک چیز بھی سمجھ جائے تو سمجھو کہ وہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بہتر یہ چیز ہے کہ آدمی کو وقت ضائع کرنا نہیں چاہیے۔ آج کل تو مہنگائی کا دور ہے، اتنا مطلب کہ برا حال ہے جس کا حساب نہیں ہے،
بالکل
جس نے تھوڑا بہت وقت ضائع کیا سمجھ لو کہ اس نے مطلب آپ نے بہت نقصان کیا۔
اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں، محمود سنجرانی جی، السلام علیکم محمود۔
وعلیکم السلام، کیسی ہیں میڈم؟
بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ صرف فیس بک پہ خط لکھتے ہیں، ویسے پروگرام میں خط نہیں لکھتے ہیں نا؟
میڈم میں تقریباً بہت، یہ جو نمبر ہے میں نے بہت کوشش کی، نہیں لگ رہا ہے بالکل۔
اچھا
میں محمود سنجرانی چاہی سے بات کر رہا ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔
جی جی جی، تو محمود سنجرانی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میں ڈسٹرکٹ چاہی دالبند سے بات کر رہا ہوں۔
تو آپ بلوچستان میں؟
بلوچستان میں جی میڈم۔
آپ کا تو وہ مقام ہے چاہی جہاں پہ نیوکلیئر بوم کا تجربہ بھی ہوا تھا، ہے نا؟
جی میڈم، یہ تقریباً ہمارے علاقے سے تقریباً 60-70 کلو میٹر دور ہے وہ پارٹ جس پہ وہ ایٹمی دھماکہ ہوا تھا۔
اچھا تو آپ حمید صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ عبدالحمید صاحب سے؟
جی میڈم، یہ پروگرام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میڈم۔ یہ پروگرام جو آواز دوست میری کہانی ہے، یہ بہت بڑا پروگرام چل رہا ہے ماشاء اللہ، یعنی اس کی جو جتنا تعریف کرے وہ بہت کم ہے، کیونکہ پروگرام کی وجہ سے انسان پر بیتی ہوئی حالات ہے، وہ انسان جو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، بالکل اس کی جو دل پر بیتی ہوئی حالات ہے وہ بالکل اس کو الگ سی بات جو دوسروں کو بتاتا ہے، بالکل اس ٹینشن کم ہوتا ہے انسان کا۔ اور میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام جو آپ لوگ کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے، نیکی کا کام ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے یہ دوسرا ایک اور واقعہ جو وہ نابینا کی آپ لوگوں نے آپ کی متوسط سے اس کے جو آنکھیں دوبارہ آ گئی، وہ بہت بڑا کام۔ میں یقیناً یہ بات میں پہلے بھی فیس بک میں بتانا چاہتا، مگر میں نے کوشش کی کہ یہ نمبر لگ جائے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا کام ہے میڈم۔
آج ہمارا پروگرام تھا کہ ہم ان کو، عطا صاحب ہیں ان کا نام، اور عطا صاحب ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو لائیں پروگرام میں، لیکن آئندہ کسی پروگرام میں لائیں گے، پھر آپ کو بھی بلائیں گے تاکہ آپ ان سے بات کر سکیں۔ تو بہت شکریہ محمود سنجرانی، اور آپ بھی کہانی لکھیے اور ہمیں بھیجیے۔ اور عبدالحمید صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو ساری اسٹرگل تھی، اس میں کون سی شخصیت کا بہت اثر رہا آپ کی شخصیت پر، ٹیچرز میں خاص طور سے؟
تو وہ بڑے میرے اچھے استاد تھے، دیر سویر ہو جاتی تھی نا،
ہاں
کبھی دیر سویر ہو جاتی تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ 18 کلومیٹر سفر کر کے آتا، سائیکل پر آتا، تو یہ اس کے ساتھ اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو کبھی لیٹ ہو جاتے تھے تو بڑا پیار محبت سے سمجھاتا تھا کہ بیٹے تھوڑی ٹائم پر آ جا کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ مطلب کہ اسکول ٹائم کے بعد بھی مجھے تھوڑا بہت پڑھا لیا کرتے تھے، تو وہ مجھے یاد ہیں بڑے اچھے۔ لیکن اللہ کا جنت نصیب کرے.
آپ ایک دفعہ پھر ان کا نام بتا دیں کیونکہ اس وقت نام کٹ گیا آپ نے جو بولا.
فیض احمد صاحب.
فیض احمد صاحب, اچھا. تو چلیے عبد الحمید صاحب آپ کا بھی شکریہ, محمود سنجرانی آپ کا بھی. بلکہ اب آپ لوگ یہ کہانی سنیے ہماری اگلی کہانی. اس کہانی میں بات یہ کہ یہ کہانی بڑی مزیدار ہے اور ہمیں بھیجنے والے ہیں غلام اکبر مستوئی صاحب. تو لیجیے سنتے ہیں.
جی نام ہے غلام اکبر مستوئی, تحصیل لیاقت پور, ضلع رحمیار خان, قصبہ الہ آباد سے. تو کہانی کا عنوان تھا دیسی مرغا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک بہت بڑے صاحب کے ہاں نوکر تھا. بنگلے کی کل آبادی 6 افراد پر مشتمل تھی. صاحب, بیگم صاحب, 2 بچے اور ایک خان ساما اور ایک عدد نوکر یعنی میں. مجھے تمامی احکامات خان ساما کی طرف سے ملا کرتے تھے. ویسے تمام خارجی امور میرے فریض میں شامل تھے. بالفاظ دیگر میں بنگلے کا وزیر خارجہ تھا. بازار سے سبزی لانا, کپڑے استری کرانا, بستے اٹھا کر بچیوں کو سکول پہنچانا, واپس لانا. بچے مجھے چاچو کہتے تھے, لہٰذا سب اہل بنگلہ بھی مجھے چاچو ہی کہتے تھے. ایک دن میں حفظ معمول علی صبح بنگلے پر پہنچا تو خان ساما نے مجھے کہا کہ بیگم صاحب نے کہا ہے کہ جب چاچو آئے مجھے بتلانا. خیر, بیگم صاحب کو میرے آنے کی اطلاع دی گئی. فرمایا, چاچو آج دیسی مرغا لانا ہے اور ہاں پورا کلو کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے کہا. اس کے بعد میں مرغا لینے کے لیے ایک گاؤں کے ذمہ دار کے ڈیرے پر چلا گیا. وہاں کافی مرغے پھر رہے تھے. ذمہ دار سے میں نے مرغے کے بارے میں کہا. اس نے کہا کہ ہم نے بیچنے کے لیے تو نہیں پال رکھے, اپنے لیے پال رکھے ہیں. میں نے کہا, بیگم صاحب کا دیسی مرغا کھانے کا موڈ تھا, ایک مرغا برائے مہربانی ہمیں دے دو. وہ مان گیا اور کہا کہ جو پسند آئے لے جاؤ. میں نے کہا, کلو کا مرغا لینا ہے. اس نے کہا, بھائی ہم نے پیسے نہیں لینے, پھر کیا تولنا. میں نے کہا, جناب لینا بھی تول کر ہے اور پیسے بھی ضرور میں آپ کو دوں گا. اس نے بچوں کو آواز دی, انہوں نے فوراً دوڑ کر 4-5 مرغے پکڑ لیے, ترازو بھی لے آئے اور سارے مرغے تولے گئے. اتفاق سے پورا کلو کا کوئی بھی نہ ہوا, کوئی 50 گرام کم تو کوئی تھوڑا زائد. خیر سے ایک مرغا جو کوئی 50 گرام زیادہ تھا میں نے لے لیا. اور پھر میں نے اسے کہا کہ اگر ذبح کر کے گوشت بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ بولا, یہ کون سی بات ہے. ہم دونوں نے مل کر گوشت بنا لیا اور شاپر میں ڈال کر میں خوشی خوشی واپس بنگلے پر پہنچ گیا. بیگم صاحب لان میں کرسی پر بیٹھی مطالعہ فرما رہی تھی. دیکھتے ہی بولی, مرغا لائے ہو. میں نے عرض کی ہاں, اور شوم میں قسمت کے یہ بھی بتا دیا کہ صرف 50 گرام زیادہ ہے. زیادہ والے الفاظ سنتے ہی وہ یک لفظ ناراض ہو گئی اور کہا کہ زیادہ کیوں ہے. میں نے کہا کہ کافی سارے مرغوں کا وزن کیا تھا, پورا کلو کا کوئی نہ تھا, لہٰذا مجبوراً لایا ہوں. قدرے ناک سکوڑتے ہوئے بولی, میں نے جو کہا تھا کہ پورا کلو کا ہونا چاہیے. میں نے کہا, بیگم صاحب مرغے پیدا ہوتے ہیں, بنائے نہیں جاتے, کہ پورا کلو کا ہی بنوا لگتا. فرمایا, تیرے خیال میں کلو کا مرغا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا کہ کلو کا بھی ہو سکتا ہے, تھوڑا بہت کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے فوراً یہ بھی کہا, اسے ابھی ابھی واپس کرو. میں نے کہا, بیگم صاحب میں کوئی دکاندار سے تھوڑا لایا ہوں. بولی, دکاندار سے نہیں لائے تو کیا آسمان سے لائے ہو. پہلے تم کہہ رہے تھے کہ کلو کا ہو ہی نہیں سکتا, اب کہہ رہے ہو کہ واپس نہیں ہو سکتا, تو پھر اسے صاحب کے دفتر لے جاؤ. ٹھیک ہے, کہہ کر میں دفتر کی طرف چل دیا. دل میں خیال آ رہا تھا کہ فون پر بیگم صاحب نے شکایت کر دی ہوگی, اب نامعلوم صاحب کیا فرمائیں. میں نے جاتے ہی صاحب کو سلام کیا. میری طرف دیکھا تو میں نے کہا, سر مرغا. صاحب سر مصروف ہو گئے. 2 مرتبہ مرغا مرغا جپنے کے بعد اگلے لیکچر پر غور کرنے لگے. میں نے عرض کی کہ سر مرغا. صاحب نے کہا, صبح سے مرغا مرغا کر رہے ہو, بات بھی کرو. میں نے کہا, سر بیگم صاحب نے مرغا لانے کو کہا تھا. بولے, پھر لاؤ. میں نے کہا, سر لے تو آیا ہوں. بولے, دفتر کیوں لائے ہو. میں نے کہا, سر بنگلے پر لے گیا تھا, بیگم صاحب نے گوشت نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ پورا کلو کا مرغا لانا چاہیے تھا. صاحب نے کہا, لانا تو چاہیے تھا, کلو کا ہی لاتے نا. سر پورا کلو کا تو کوئی نہ تھا. تو صاحب نے کہا, پھر نہ لاتے. میں نے کہا, سر تھوڑا سا زیادہ ہے, صرف 50 گرام. سر انہوں نے کہا کہ اسے واپس کر دو. صاحب بولے, ٹھیک ہے پھر واپس کر دو. میں نے پھر وہی بات دہرائی. سر اس وقت زندہ تھا, اب گوشت بن چکا ہے, واپس کیسے ہو سکتا ہے. بولے, ایسا بھی کوئی کام ہے جو ہو نہ سکتا ہو. عرض کی سر تمام کام ہو سکتے ہیں، ذبح شدہ مرغہ زندہ نہیں ہو سکتا. صاحب بولے بات تو چاچو آپ کی درست ہے، چلو اب ایسا کرو بیگم صاحب سے میرا کہنا کہ گوشت رکھ لیں، مرتا کیا نہ کرتا. میں دوبارہ بنگلے پر گیا اور بیگم صاحب سے کہا کہ صاحب نے کہا ہے آپ گوشت رکھ لیں. یہ سن کر بیگم صاحب نے کہا میں تو گوشت کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گی، میرے سامنے سے پھر لے جاؤ. اور میں پھر گوشت لے کر آفس کی طرف چل دیا. میں نے کہا سر بیگم صاحب گوشت نہیں لیتی. بولے اچھا ٹی بار والے فریزر میں رکھوا دو. میں نے حسب حکم گوشت فریزر میں رکھوا دیا. کوئی 20 دن بعد ٹی بار والے انچارج نے کہا صاحب کو یاد کرانا کہ گوشت خراب نہ ہو جائے. اگلے دن میں پھر آفس گیا، مرغے والے گوشت کے بارے میں صاحب کو یاد دہانی کرائی تو صاحب بولے کچھ نہیں ہوتا، کوئی اندازہ 1.5 مہینہ تک گوشت فریزر میں پڑا رہا. ایک دن وہی دفتر والا چپڑاسی صاحب کے حکم کے عین مطابق وہ مرغ مسلم اپنے گھر لے گیا. اور یہ تھی میری کہانی.
تو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ کہانی کا مزاج ذرا مختلف تھا. ہمارے ساتھ رعوف ابھی تک موجود ہیں. رعوف یہ بتائیے مجھے، آپ نے خود بھی تو ایک کہانی سنائی تھی بڑی اچھی ہمارے پروگرام میں.
تھینک یو ویری مچ فار دیٹ اپریسیشن.
تو اس کے بعد آپ کی شہرت کا کیا عالم ہے اپنے علاقے میں، یعنی سری نگر میں؟
As it is تو نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ فیس بک پہ اسی ٹائم بڑی ریکویسٹ آنا اسٹارٹ ہو گئی. آئی ایم ناٹ دیٹ مچ آن فیس بک، لیکن اسٹل ہے الحمد للہ. لوگ آپ کو کہانی سے پہچان لیتے ہیں. اسکول میں بڑا ہوا تھا، سب نے سنی تھی، اسٹوڈینٹس، ان کے جو گھر والے ہیں سب لوگوں نے سنا تھا، اچھا لگا تھا.
اچھا چلیے ہمارے آپ ایک اور ہمارے کالر سے ملیے. رانا محمد افضل صاحب ہیں جو کہ رانا ریڈیو لسنرز کلب ہے پاک برتن چوک عارف والا میں. رانا صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
آج تو ہمارے پروگرام میں 2 رانا شامل ہوئے ہیں.
جی جی.
تو آپ نے بڑا اچھا،
میں ابھی ابھی باہر بیٹھا ہوا تھا سن رہا تھا. جی ریو ہے، میں ہمیشہ سنتا رہتا ہوں بہت عرصے سے.
اچھا
ابھی میں سعدیا سے اور ساری آپ کی خبریں سن کے ابھی ابھی اٹھ کے آیا ہوں باہر سے.
تو آپ کو کلب میں کتنے لوگ ہیں، آپ کے ممبر کتنے ہیں؟
ہمارے ممبر 45 ہیں، 5 لیڈیز ہیں.
چلیے،
کافی اس علاقے میں ہمارا ایک ہی کلب ہے، رانا ریڈیو لسنر کلب، اور نزدیک نزدیک کوئی کلب نہیں ہے. 100-200 کے قریب گاؤں ہے، عارف والا ایک چھوٹا سا شہر ہے. اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ امیر لوگ نہیں، غریب لوگ ہیں، اور اکثر جو لوگ ہیں وہ ریڈیو سنتے رہتے ہیں.
تو
میں بھی ہر ایک کو کہتا ہوں کہ وی او اے وائس آف امریکہ سنیں، اس میں بڑے اچھے اچھے پروگرام ہیں. اب وہاں سے دوست ہے، میری کہانی ہے، لوگوں نے سنی میری کہانی، وہ کہتے جی انہوں نے کوئی اچمبا سا، ایک کوئی عجیب سا انہوں نے پروگرام، پتہ نہیں کیسے انہوں نے یہ سوچ کے بنا لیا ہے کہ کسی ریڈیو، ہم بہت سارے ریڈیو سنتے ہیں مگر کسی نے بھی ایسا پروگرام پیش نہیں کیا جیسا کہ آپ نے پیش کیا.
بہت شکریہ افضل صاحب، آپ نے ایک بڑا اچھا کمنٹ کیا تھا اور اس سے ملتی جلتی بات آپ نے ابھی بھی کہی. آپ نے یہ لکھا تھا کہ آپ لوگ غریبوں کی کہانیاں سناتے ہیں اور دکھی لوگوں کی.
ہمیشہ میں میری وائف رات کو سنتے ہوئے کہتے جی غریب لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، ماؤں کی کہانیاں ہوتی ہیں، بیٹوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، کسی بڑے آدمی کی، کسی وزیر کی یا کسی لوگوں کی کہانیاں نہیں اس میں ہوتی. میں کیا یہ کہانیاں غریبوں کی اس لیے کہ وہ لوگ جو ہیں ریڈیو سنتے ہیں، وائس آف امریکہ سنتے ہیں، بڑی دلچسپی ہے. آج کل تو لوگ بہت ہی زیادہ یہ کہانی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں.
اچھا
کہ یہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں، یہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ان کو تو فرصت نہیں، وہ تو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا کچھ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کس پہ جاتے ہیں. ہمارے غریبوں کے پاس تو ایسی یہ چیزیں نہیں ہیں. امریکہ نے اتنے اچھے پروگرام کیے ہیں کہ ایک دوستی کا پل بنا دیا ہے، پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک دوستی کا پل ہے.
رانا صاحب آپ ان سے بھی بلکہ بات کیجیے، انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی ہماری یہ جو چھوٹی سی ایک سننے والی ہیں آپ نے بتایا. لیکن دیکھیے میں یہ بھی بات کہوں گی کہ صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ مالی طور پہ غریب لوگوں کی کہانیاں، بلکہ اس میں درد مند لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں. جیسے یہ رعوف جان جو ہیں انہوں نے اپنی دادی اماں کی کہانی سنائی تھی، ان کی
وہ میں نے سنی. میں ڈاکٹروں کی بھی کہانی ہے، میں کبھی کبھی کسی ڈاکٹر کی بھی کہانی سنی.
جی جی جی. تو رعوف یہ کہ آپ جو دوستی کی بات کریں، رعوف آپ یہ افضل صاحب سے بات کیجئے، یہ کلب چلاتے ہیں، تو یہ بھی دوستی کے پل کی بات کریں. آپ نے کیا کمنٹ کیا تھا ایک دفعہ، انہیں بتائیے.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
مجھے لگتا ہے سب سے اجنبہ جو ہے نا یہ آواز دوست کا یہی ہے کہ آپ اس پار میں اس پار ہم لوگ بات کریں, isn't it? اور مجھے لگتا ہے بالکل بہت اچھا لگتا ہے آپ جو ہے نا جذباتی انسان کبھی کبھی ہو جاتا ہے.
ایک اچھوتا ہی کام ہے جو انہوں نے کیا ہے,
بالکل
بہت اچھا ہے.
اور مجھے لگتا ہے جن لوگوں کی بھی مجھے لگتا ہے خالی غریب لوگوں کی نہیں کہانیاں ہوتی ہیں, جو ایک متوسط طبقہ ہوتا ہے نا, ایک سینسیٹیو طبقہ جو ہوتا ہے مڈل کلاس جس کو کہتے ہیں, بالکل وہی آتا ہے جن کو جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. اور ایک کہانی جب نشر ہوئی تو آپ کو لگتا ہے نہیں میری کہانی میں بھی کچھ ایسا ہے جو میں دوسروں کو دے سکتی ہوں. مجھے نہیں لگتا, آئی تھنک کیونکہ غریب ہو امیر ہو انسان سینسیٹیو ہونا چاہیے نا, اس میں وہ سنجیدگی ہونی چاہیے اپنی بات کہنے کی. اور مجھے لگتا ہے الحمدللہ آواز دوست نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا, بہت ساری, ایک تو آپ کو ملا ہی اپنی کہانی کہنے کا, ایک آپ نے اپنی کہانی سے اپنے پیاروں کی بات سامنے رکھی, ان کو ایک خراج تحسین دے دی. دوسری یہ بات بھی ہے کہ تھرو شہناز آپا, تھرو دس ٹیم آپ ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کریں, صرف ایک پل امریکہ اور پاکستان کا ہی نہیں بنا, اب مجھے لگتا ہے یہ ایک آواز دوست کی فیملی بن گئی جس میں ٹیم آ گئی, یہاں کے جو لسنرس ہیں وہ آگے, جو اسٹوری ٹیلرس ہیں جنہوں نے اپنی کہانیاں سنائی, ان سب کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتہ بن گیا, کیونکہ کہانی سے ہم لوگ ایک دوسرے کو پہچان دینے لگے ہیں, ہے نا
جی افضل صاحب؟
جی جی جی, آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟
جی میں سری نگر سے بات کر رہی ہوں, کشمیر نا,
سری نگر کشمیر سے.
سری نگر سے بھی کہانی آئی ہے, میں سری نگر سے بھی میں نے کہانی سنی ہے,
بالکل.
جو دادی کی کہانی جو ہے نا, دادی کی کہانی, وہ دادی کی کہانی بھی میں نے سنی ہے.
یہ روف نے سنائی تھی اپنی
دادی کی کہانی ہے.
ہاں دادی کی کہانی میں نے سنی ہے,
وہ دادی کم دوست زیادہ تھی الحمدللہ ہماری. اور مجھے کتنا اچھا لگتا نا, اتنے دوسرے سال میں ان کا ہونے کو ہے لیکن پھر آج میری دادی کو لوگ جانتے ہیں, مجھے اتنی خوشی اس ٹائم ہو رہی نا, میں اتنی کیا بولوں, میرے آنسو بھر آئے سچی. میری دادی جہاں بھی ہو اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ ابھی بھی ہمارے بیچ میں ہے, ارد گرد ہے ہمارے. تھینک یو شہناز آپ کا, تھینک یو ویری
مچ. بہت برکت ہوتی ہے,
بالکل. تو آپ بھی کوئی کہانی, رانا افضل صاحب دیکھیے کتنی پیاری ہے بچی اور کتنی اچھی اس نے کہانی سنائی تھی, آپ بھی کوئی کہانی لکھ کے.
میں نے دادی کی کہانی سنی میں, اور میں نے ہمیشہ آپ کی ساری کہانیاں سنی, میں نے کہانی لکھ کے بھیجی ہوئی ہے آپ کو.
اچھا تو چلیے میں دیکھوں گی کہ آپ کی کہانی کیا ہے, لیکن
بس وہ ڈاک کہہ رہا, ڈاک کا ذرا سلسلہ ایسے ہوتا ہے, میں خط بھی آپ کو لکھتا ہوں, میں نے کہانی بھی لکھی ہوئی ہے.
اچھا اچھا, بس آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو کہانیاں پہنچتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں نشر ضرور ہوتی ہیں, اور جو نشر نہیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ نہیں کہ وہ بری ہوتی ہیں, بلکہ یہ کہ کوئی کہانیاں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں, ہے نا؟
بہت ہی اچھی ہوتی, دل کو بڑی اچھی لگتی ہے.
ہاں یہ بات ہے,
یہ آپ یہ بہت اچھا پروگرام, اس میں تمام دنیا کے لوگ جو ہے نا وہ وی او اے پر اکٹھے ہو گئے ہیں.
بالکل, مجھے خود بھی نہیں پتا تھا افضل صاحب جب میں نے بنایا تھا کہ یہ اس کا امپیکٹ جو ہے نا, کیونکہ لوگ اس میں اصل بات کارنامہ ان کا ہے جو اپنی کہانی سناتے ہیں آ کے,
دور سے کچھ لوگوں کو آپ ڈھونڈ لیتی ہیں پھر ان کو ملاتی ہیں, جیسے کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ملایا.
بس رانا صاحب کوشش کرتے ہیں, کیونکہ مطلب میرا یہ یقین ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی سب سے بڑھ کے مدد کر سکتے ہیں, جو میں نے یہاں امریکہ میں آ کے دیکھا اور سیکھا کہ ہر وقت ہر چیز کے لیے حکومت کا منہ نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ انسانوں کو جس حد تک ممکن ہو ایک دوسرے کی خود بھی مدد کرنی چاہیے. اچھا اب ہم قاضی متی الرحمان صاحب کی کہانی سنتے ہیں, جن کا تعلق ہری پور ہزارہ کے ایک گاؤں سے ہے. بڑی ہمت کی کہانی ہے ان کی, اور بڑی اچھی سی کہانی ہے, مطلب آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ خوش دل کہانی سنائیے, تو یہ اچھی خوش ہونے والی کہانی ہے, لیجیے سنتے ہیں.
میرا نام قاضی متی الرحمان ہے, میں اب ضلع ہری پور کے ایک گاؤں میں رہتا ہوں. میری کہانی جو شروع ہوتی ہے وہ ضلع راولپنڈی سے شروع ہوتی ہے. اس وقت میں ضلع راولپنڈی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک دیہات میں زیر تعلیم تھا. والد صاحب ایک معمولی سی ملازمت کرتے تھے, بمشکل گھر کا خرچ چلتا تھا. ہم تین بھائی اور ایک بہن تھی. بڑے بھائی دینی کتب پڑھ کر ایک مسجد میں امامت و خطابت کرنے لگے, جبکہ مجھ سے چھوٹا بھائی بعد میں ایک حادثہ میں فوت ہو گیا. پرائمری پاس کی تو ظاہر ہے میں بہت چھوٹا تھا اور دیہات سے شہر کافی دور تھا, لہذا والد صاحب نہیں چاہتے تھے کہ میں روزانہ پیدل اتنا سفر کروں یا سائیکل کے ذریعے راولپنڈی شہر کے اسکول میں جاؤں. اس کے علاوہ وہ تعلیم جاری رکھنے کے لیے نہ تو کوئی نزدیک اسکول تھا اور نہ اسکول پہنچنے کا کوئی معقول ذریعہ.
اب جب کہ پنڈی کے قریب ہماری عارضی رہائش تھی اور ہماری معمولی زمین اور مکان ہری پور کے قریب ایک پہاڑی دیہات میں تھے جہاں میں اب رہتا ہوں. ہری پور کا شہر راول پنڈی سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے. میرے دو ماموزاد بھائی بھی اپنے گاؤں سے تعلیم کی غرض سے ہری پور شہر میں رہ رہے تھے. چنانچہ والد صاحب نے میری مرضی معلوم کی اور مجھے دو ماموزاد بھائیوں کے ہمراہ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 ہری پور میں داخل کر دیا گیا. ہم ہری پور ایک مسجد کے ساتھ ایک مخیر آدمی کے دیے گئے ایک مختصر سے کمرے میں رہتے تھے. مامو صاحب نے مولوی صاحب کے ذریعے ہماری نگرانی کا فرض بھی سونپا تھا جو وقتاً فوقتاً ہمارے حالات سے باخبر ہوتے رہتے. بھائیوں کے ذمہ اور اضافی کام تھے جبکہ تنور سے روٹیاں پکوا کر لانا میری ڈیوٹی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آٹا گوندھ کر میں تنور پر گیا جس کے اوپر لوہے کی چادروں کی چھت. تنور بازار کے کنارے پر تھا. میں تنور پر اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا. شام ڈھلتی جا رہی تھی, اندھیرا چھا رہا تھا. زور کی آندھی آئی, عارضی رکھی چادریں دڑام سے دوسری طرف گرنے لگیں. اس قدر آواز اٹھی کہ میں ڈر کر بھاگ گیا اور اپنے کمرے میں جا پہنچا. میں نے اپنے بھائیوں کو اس انداز سے قصہ سنایا کہ وہ بھی ڈر گئے. ہم ڈر اور خوف سے بھوکے سو گئے. صبح کی نماز کے لیے مولوی صاحب نے جگایا. نماز کے بعد تنور والا مولوی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب میں اپنے ساتھ روٹیاں لایا ہوں. آپ کے ساتھ جو لڑکے رہتے ہیں ان میں سے ایک لڑکا روٹیاں پکوانے گیا تھا اور میری چھت گر گئی. وہ اتنا ڈرا کہ واپس نہیں آیا. ہم لوگ بھی مصروف رہے اس لیے انہیں روٹیاں نہ پہنچا سکی. دراصل میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میرا خیال تھا کہ صبح ہوتے ہی چند لوگوں کے فوت ہو جانے کا اعلان ہوگا. دراصل چادریں ایک طرف کونے میں یکے بعد دیگرے گری اور اس طرح آواز تو بہت زیادہ پیدا ہوئی مگر نقصان کچھ نہ ہوا. میں 1959 میں میٹرک کا امتحان پاس کر چکا تھا. ابھی یونیورسٹی پشاور سے ریزلٹ نہیں آیا تھا کہ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے لگا. شہر ہری پور میں اس وقت اپنی نوعیت کا یہ پہلا پرائیویٹ ادارہ تھا. دو سال بعد ٹیچنگ کا ایک کورس پی ٹی سی کیا اور سرکاری ملازمت میں آ گیا. پھر میں نے بی اے ایف اے اور ایم اے پرائیویٹ کیے جبکہ ایم اے کے بعد ایم اے پنجاب یونیورسٹی سے کیا اور اچھے نمبروں سے کیا. اس کے بعد محکمہ تعلیم میں مختلف ذمہ داریاں دی گئیں, سینئر انگلش ٹیچر, اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر, ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر, پرنسپل, ٹریننگ کالجز میں بھی لیکچرر کے طور پر رہا. ان سارے امور کے ساتھ ساتھ مجھے لکھنے کا خاصا شوق رہا. خصوصاً سیرت کے موضوع پر لکھنا میرا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے. مرکزی وزارت مذہبی امور ہر سال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عنوان تجویز کرتی ہے اور مقالہ نویسی کی دعوت دیتی ہے. ہر صوبہ سے اول و دوم آنے والوں کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. مجھے خدا کے فضل سے 5 بار یہ سعادت یعنی صدارتی ایوارڈ ملا ہے اور سند امتیاز حاصل کی ہے. نیز وزارت مذہبی امور نے گزشتہ سال اعزازی طور پر ہمیں عمرہ کے لیے بھیجا اور ہر قسم کی آسائش مہیا کی جس کے لیے میں ان کا بے حد ممنون ہوں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میری 5 کتب بھی چھپ چکی ہیں جبکہ ایک نیشنل بک فاؤنڈیشن کے پاس زیر اقتبار ہے. یہ تھی کہانی اس بندے کی جس نے نہایت مشکلات کا سامنا کر کے میٹرک کیا اور بقیہ ساری تعلیم پرائیویٹ حاصل کی, 6 کتب لکھی اور گریڈ 18 میں ریٹائر ہوا. وما توفیق الا باللہ.
تو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ کون شخص ہے, اگر آپ یاد کریں کس شخص نے سب سے زیادہ آپ کنٹریبیوٹ کیا اس منزل تک پہنچانے میں؟
بس میری زندگی میں سب سے بڑی جو شخصیت تھی وہ میرے والد صاحب تھے کہ انہوں نے بھی بڑی مشکلات سے اور بڑے مشکل حالات میں اپنی اسٹڈی کی اور پھر اس کے بعد وقت گزارا اور پھر ہمیں بھی نیکی کی طرف, اچھائی کی طرف اور ایسی ایسی وہ مشکلات میں بھی ہمیں صبر کی تلقین کی. میں سمجھتا ہوں پھر چند اساتذہ بھی ایسے ملے. ایک ہمارے استاد سے قاضی بشیر الدین صاحب جو اب بھی حیات ہیں اور ان کا بھی کافی اثر رسوخ. یہ
हरिपुर शहर में होते हैं जी। रिटायरमेंट काफी वक्त हुआ है, उन्होंने ले ली है। तो बड़े अहम शख्सियत है, फाजुल असातजा हैं, बहुत सारे लोग उनके शागिर्द हैं। उनकी जिंदगी भी हमारे लिए काफी नमूना उन्होंने पेश किया। सभी तलबा बड़े अच्छे अल्फाज से उन्हें याद करते हैं।
और सामिन, इसके साथ ही इजाजत भी दीजिए। शहनाज अजीज की जानिब से खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।